السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 172. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد یا زخم پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، ان میں جو لوگ نیک کردار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ آیت بھی دراصل جنگ احد سے ہی متعلق ہے. چونکہ ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ جب ابو سفیان وہاں سے لوٹ چکا اور جب وہ حمراء الاسد کے مقام پر پہنچا یا وہاں سے آگے پہنچا، تو اس کو یہ خیال آیا کہ نہ تو ہمارے پاس مال غنیمت آیا ہے نہ ہی ہمارے پاس قیدی آئے ہیں. تو اس کا تو مطلب ہوا کہ جنگ برابر برابر رہی، تو اس کو خیال ہوا اور وہ لوٹنا وہاں سے چاہ رہا تھا. لیکن جو کہ ابو نعیم ایک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن مسلمانوں کے حلیف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تازہ دم ہو کر اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ نوجوان لڑکوں کو لے کر پہنچ رہے ہیں. تو اس بنا پر ابو سفیان واپس چلا گیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آپ چند صحابہ کو لے کر کے ابھی گھر پہنچے تھے اور ابھی زخموں سے چور چور ہی تھے تمام لوگ، کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان لوٹ کر دوبارہ حملہ کر دے، تو ہمیں واپس جانا چاہیے ان کے پیچھے. تو یہ لوگ کئی دور تک، وہی مقام جو آتا ہے حمراء الاسد کا نام آتا ہے، وہاں تک یہ لوگ پہنچے بھی. تو ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اسی بات کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے فرمایا تھا کہ میرے والد اور تمہارے نانا ابو بکر بھی انہی لوگوں میں سے تھے جب احد کے دن اللہ کے رسول کو جو صدمہ پہنچا تھا اور مشرکین مکہ لوٹ گئے، آپ کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں واپس آ کر پھر حملہ آور نہ ہوں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان کافروں کا تعاقب کرتا ہے، یعنی پیچھا کرتا ہے. آپ کا یہ ارشاد سن کر 70 آدمی تعاقب کے لیے تیار ہو گئے، جن میں ابو بکر صدیق اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ بخاری کا حوالہ ہے. الذین استجابوا للہ والرسول، اس کی آیت کی تشریح کے لیے یہ بخاری میں حوالہ دیا گیا ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں نے ان سے کہا کہ دشمن نے تمہارے مقابلے کو ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، لہٰذا ان سے بچ جاؤ، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. یہ آیت دراصل جنگ احد کے تقریباً 1 سال کے بعد کی ہے، لیکن چونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے اس لیے اس کو یہیں شامل کر دیا گیا. جیسے کہ ابو سفیان جب جنگ احد سے واپس جا رہا تھا اور جو کنورسیشن ہوا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کا اور ابو سفیان کا، کہ اس نے حبل کی جائے کہا تھا اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم کیوں نہیں کہتے کہ اللہ اکبر و اللہ اعلیٰ، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ یہ بدر کا بدلہ ہے اور اگلے سال پھر ہم یہاں جمع ہوں گے ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے. لیکن جب وہ غزوہ احد سے واپس گیا اور 1 سال بعد پھر اس نے کہا تھا کہ میدان بدر میں مقابلہ ہوگا، تو اس نے خود ہی ہمت ہار دی. جب وعدے کا وقت آیا تو اس نے جنگ کے لیے تیاری نہیں کی، کیونکہ اس سال مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا. اس نے اپنی اس خفت کو چھپانے کے لیے ایک اور تدبیر سوچی، اور اس نے ایک شخص کو مدینہ بھیجا، نعیم بن مسعود کو، اور اس کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہاں جا کر یہ خبر مشہور کر دے کہ اس دفعہ قریش نے اتنی زبردست تیاری کی ہے اور اتنا بڑا لشکر تیار کیا ہے کہ پورا عرب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنا تھا تاکہ کوئی مقابلے کی ہمت نہ کر سکے. جب مدینہ میں یہ خبر پھیلائی گئی تو اس پروپیگنڈے کا اثر اس کے خلاف نکلا، مسلمانوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ ان کا ایمان اور جوش اور زیادہ بڑھ گیا، اور 1500 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان بدر کی طرف روانہ ہو گئے. ایک بخاری کی حدیث بھی اس تعلق سے آتی ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا تھا، اور جب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قریش کے کافروں نے آپ کے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمہ کہا، اور یہ خبر سن کر صحابہ اکرام کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے بھی یہی کلمہ کہا۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کا ایمان اس خبر سے اور بڑھ گیا تھا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کوئی اپنی چال چلتا ہے یا وہ کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف، لیکن وہ چال انہی پر الٹ پڑتی ہے۔ لیکن اس وقت مسلمانوں کو کیا ہے، اس وقت ان کو اپنے ایمان سے، ایمان میں کمزور نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی پیچھے ہٹنا چاہیے، یا پھر اس کے اوپر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے اندر استقامت اور صبر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اس کی چھوٹی سی مثال آج ہمارے معاشرے میں جو نظر آتی ہے کہ کچھ عرصے سے کارٹون کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ تو اب ایسی صورت میں ہمارا کردار کیا ہو، ہمارا رویہ کیا ہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اللہ کے رسول کے تعلق سے جو ایسے توہین نامے اس کارٹون بنائے گئے، تو بظاہر تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ بہت ہی غلط چیز ہے، اور واقعی میں وہ غلط بات تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، کہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ شر میں سے خیر کو نکال لے آتا ہے، لیکن ہماری نگاہیں اسے دیکھ نہیں پاتی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ پہلی دفعہ اس زبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور پھر اللہ کے رسول کی سیرت کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کی اور اللہ کے رسول کی سیرت کی جو کتابیں ہیں وہ اتنی زیادہ تعداد میں بکیں کہ مارکیٹس میں اس کی کاپیز کم پڑ گئی تھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انتظام کیا کہ اس شر میں سے اس طرح سے اللہ تعالیٰ خیر کو نکال لایا۔ تو اصل چیز کیا ہوتی ہے، وہ دورس نگاہیں چاہیے ہوتا ہے دیکھنے کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی بھی کام یا کسی بھی معاملے کا انجام ہم جلد چاہتے ہیں کہ اچھا یہ برا ہوا ہے تو اس کے بدلے میں بھی برا ہونا چاہیے، دوسروں کو اس طرح سے شکست دینی چاہیے، یا ایسے کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت ہوتی ہے، کوئی اس میں ایسی چیز پوشیدہ ہوتی ہے جو ہم نہیں جان سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ احد میں بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی جنگ میں جو ایسے لوگ تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جنگ احد، صلح حدیبیہ کے بعد مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو اسلام کی گود میں لا ڈالا۔ بڑے بڑے لوگ، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے ایسے صحابہ کرام جن کی وجہ سے اسلام کو بعد میں بہت تقویت پہنچی، وہ سب اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ ہر شر میں سے اللہ تعالیٰ خیر کو لے آتا ہے۔ تو یہ جملہ کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے، تو ہمیں بھی ہر معاملے میں غور و فکر سے کام لینا چاہیے، اور اگر کوئی ہماری مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے، یا ہمیں کوئی کام ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری استطاعت سے باہر ہو، یا ہم جس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو اس پر ہمیں یہی جملہ کہنا چاہیے جو صحابہ کرام نے کہا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور ہم بھی وہی جملہ کہیں۔ پھر اسی طرح سے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوا، کہ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی، اور وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، سبحان اللہ۔ کہ جب ان کا ایمان اتنا مزید بڑھ گیا، اور ایک جذبے اور جوش کے ساتھ جب وہ اس راہ میں گئے، تو نہ جنگ ہوئی نہ کچھ ہوا، لیکن اللہ کی رضا مندی، اللہ کا فضل انہیں حاصل ہو گیا۔ اس کے بارے میں ایک اور جو بات بتائی جاتی ہے کہ یہ غزوہ سویق اور ابو سفیان کا فرار، جب ابو سفیان کو یہ صورتحال معلوم ہوئی تو اس کو چاروں ناچار نکلنا ہی پڑا، چنانچہ وہ 2000 کی جمعیت لے کر مکہ سے روانہ ہوا، مگر 2 دن کی مسافت بھی طے نہ کی تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، اس سال لڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، آئندہ سال آئیں گے، اور اس کے ساتھی بھی یہی چاہتے تھے، چنانچہ وہ لوگ وہیں سے واپس مکہ چلے گئے۔ اور اس کی کئی وجوہات تھیں، کیونکہ اس دفعہ اس کی فوج غزوہ احد کے مقابلے میں صرف 2/3 تھی، جبکہ مسلمانوں کی فوج اس سے ڈبل تھی۔ دوسرے، وہ مسلمانوں کی جرأت ایمانی کو خوب جان چکا تھا۔ تیسرا، جو پروپیگنڈا پہلے وہ کر چکا تھا، اس کی مناسبت سے اس کا لشکر بہت ہی قلیل تھا، چنانچہ اس پر کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ اس نے واپس جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ اور اسی غزوے کو غزوہ سویق بھی کہتے ہیں، کیونکہ ابو سفیان रसद के तौर पर सत्तू ही साथ लाया था। सुवेग कहते हैं सत्तू को, जो रास्ते में गिरते भी रहे और वापसी पर उस रसद को यहीं छोड़ गए, क्योंकि उस साल मदीने में कहत पड़ा था ना, तो इस वजह से इनके पास ज्यादा कुछ खाने पीने की चीजें नहीं थी। इसके नतायज क्या हुए, जो आयत में अल्लाह तआला ने फरमाया ना कि तुम्हें जख्म भी नहीं पहुंचा और अल्लाह का फजल भी तुम्हें हासिल हुआ और उसकी रजामंदी भी, क्योंकि ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान के इंतजार में 8 दिन तक बदर के मुकाम पर ठहरे रहे। उस दौरान सहाबे कराम ने एक तिजारती काफिले से कारोबार करके खूब फायदा उठाया, और फिर जब यह मालूम हुआ कि अबू सुफियान वापस चला गया है तो आप भी मदीना वापस तशरीफ ले आए। इन्हें सहाबे कराम हर लिहाज से फायदे में रहे थे, एक तो अल्लाह की रजामंदी भी हासिल हो गई, दूसरे जंग की सख्ती से भी बचे रहे, और तीसरा दुश्मन मरूब होकर वापस भी चला गया और माली फायदा भी हासिल हो गया। तो इसका जिक्र यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस आयत में किया, आयत नंबर 174 में, कि उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंची, अल्लाह की रजामंदी भी हासिल हो गई और फजल भी मिल गया। क्योंकि फजल को ज्यादातर जो तशबी दी जाती है, दरअसल दुनिया के कमाई या दुनिया की मालो दौलत से तशबी दी जाती है फजल को। इसी तरह से इन्नमा ज़ालिकुम शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाह फला तखाफ़ुहुम वखाफ़ूनी इन कुंतुम मुमिनीन। ये शैतान ही तो है जो तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है, यानी लश्कर कुफ्फार से, लिहाजा अगर तुम मोमिन हो तो उससे ना डरो बल्कि सिर्फ मुझे से डरो। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो लश्करों का खौफ होता है, ये जान का खौफ होता है, ये जंग का खौफ होता है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये दरअसल शैतान है जो तुम्हें डराता है, बहकाता है कि अल्लाह की राह में अपनी जान ना दो। क्योंकि हर दफ़ा आप देखेंगे कि जब इन्फाक की भी बात आती है या अल्लाह की राह में वक्त देने की बात आती है, माल देने की, जान देने की, या कोई भी एक्सवाइजर कोई भी चीज़ देते हैं हम अल्लाह की राह में, तो शैतान हमारे दिल में खौफ पैदा करता है, वो वसवसे डालता है कि अगर तुम अल्लाह की राह में दोगे तो खुद गरीब हो जाओगे, अगर तुम अपना वक्त लगाओगे अल्लाह की राह में तो पीछे तुम्हारे घर का क्या हाल होगा, अगर तुम जान लगाओगे तो कैसे होगा, तुम्हारी जान चली जाएगी। तो शैतान खौफ दिलाता रहता है। तो इसलिए अल्लाह ताला यहाँ मोमिनीन से इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम शैतान से ना डरो बल्कि तुम अल्लाह से डरो, क्योंकि अल्लाह से डरने का मतलब क्या है कि जाना किसके आगे है, अल्लाह के आगे, जवाब किसको देना है, अल्लाह ताला को, और रिवार्ड भी कौन देगा, जजा भी कौन देगा, अल्लाह सुबहाना व ताला। शैतान के हाथ में तो कुछ भी नहीं, वो तो खुद रानदे दरगाह है, वो तो खुद लानत जदा है, वो तो खुद अल्लाह की रहमत से दूर है, तो ना तो वो कोई देने वाला है ना वो कोई माफ करने वाला है, बल्कि वो खुद मुजरिम की हैसियत से खड़ा होगा क़यामत के दिन। तो फिर क्यों ना अल्लाह से डरा जाए जो सब कुछ देने वाला है, और सब कुछ देकर भी हम जानते हैं ना कि मोमिन तो वो है कि जब वो सब कुछ हार जाता है अपना तो कामयाबी फिर भी उसी के जिम्मे होती है, उसी की तरफ होती है, उसी की कामयाबी होती है। क्यों? क्योंकि उसने जो भी कुछ किया किसके लिए किया, अल्लाह की खातिर किया। बज़ाहिर दुनिया वालों को लगेगा कि वह नाकाम और नामुराद हो गया, लेकिन अल्लाह जानता है कि वह कामयाब और बामुराद ठहरेगा, और यही बात को सहाबे कराम जानते थे। इसीलिए आप देखें कि उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। इमाम मालिक से किसी ने कहा कि आप गोशे नशीनी क्यों नहीं अख्तियार कर लेते, ये अल्लाह से डरने वालों का काम है। और वो चाहते थे असल में कि क्योंकि वो खुद गोशे नशीनी अख्तियार करके इबादत में लगे रहते थे, वो आलिम दीन। तो इमाम मालिक ने जवाब दिया कि किसी को अल्लाह ताला ने जो रगबत दी है, किसी को नमाज में जो है ज्यादा दिल लगता है, किसी को रोजे में, किसी को जहाद में, किसी को दीन का इल्म फैलाने में, जो काम तुम कर रहे हो वो मैं नहीं कर सकता, और जो काम मैं कर रहा हूँ वो तुम नहीं कर सकते, और खैर दोनों में ही है, जिसको जिससे सुकून मिलता है, और जो अजर अल्लाह ताला ने दीन का इल्म फैलाने में रखा है वो किसी में भी नहीं रखा। क्योंकि आप देखें कि इबादत से फायदा सिर्फ अपनी जात को पहुंचता है, लेकिन तबलीग से फायदा सबको पहुंचता है। इसका यह मतलब नहीं कि आप इबादत से बेबहरा हो जाएं, इबादत अपनी जगह, आपको इबादत भी करनी चाहिए, लेकिन दूसरों को आप जो इल्म फैलाएंगे तो उसकी वजह से वो सारे के सारे लोग अल्लाह की इबादत में लगे रहेंगे। इसीलिए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत अच्छी तकसीम थी, और अल्लाह के रसूल की उनके बारे में हदीस है कि ए अल्लाह ताला अबू हुरैरा और उनकी वालदा की मोहब्बत मोमिनीन के दिलों में डाल दे, इससे बढ़कर भी कोई बात हो सकती है बताएं, जिनके लिए अल्लाह के रसूल दुआ करें। तो उनका मामूल क्या था, उनका तरीक़ेकार क्या था, और ये बात मैं बारहा दोहराती रहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तकसीम है, इससे अच्छी तकसीम और कोई नहीं हो सकती। जब उनसे पूछा गया कि आपने इतनी सारी अहादीस कैसे याद कर ली हैं, तो उन्होंने जवाब दिया کہ میں نے اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہوں. ایک حصہ میں عبادت کرتا ہوں، یعنی ایک حصہ میں نے اللہ کے لیے مخصوص کر دیا ہے، ایک حصہ اپنے لیے یعنی میں آرام کرتا ہوں، اور ایک حصہ حدیثوں کو یاد کرنے میں لگاتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ ہم بھی اپنی اوقات کو اسی طرح تقسیم کریں، اسی طرح اس کو مینیج کریں. ہمارے پاس وقت بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ وقت میں برکت بھی بہت دے دیتا ہے. جن لوگوں نے یہ سب کام کیا، امام بخاری تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، امام شافعی، امام ابو حنیفہ تھے، ان لوگوں نے جو اتنا دین کا کام کیا، اتنی سرچ یعنی قرآن اور حدیث میں انہوں نے اتنی تحقیقات کی، اس میں غور و فکر کیا، تدبر کیا، کتابیں لکھیں، کئی کتابیں لکھیں، تو ان کو 24 گھنٹے ہی ملے تھے، ان کو 48 آورس نہیں ملے تھے، 48 گھنٹے نہیں ملے تھے ان لوگوں کو، ان کو بھی ہماری ہی طرح 24 گھنٹے ملے تھے، اور آج ہمیں بھی 24 گھنٹے ہیں. لیکن بات ہے پرائیورٹیز کی. وہ لوگ، یہ بات میں بار بار کیوں کہتی ہوں کہ وہ لوگ عقل مند تھے، وہ لوگ سمجھدار تھے، کیونکہ وہ اپنا اچھا اور برا سمجھ گئے تھے کہ کس چیز میں ان کے لیے کامیابی اور کس چیز میں ناکامی ہے. آج ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، شیطان نے جو ہمارے ذہنوں پر، آنکھوں پر، دلوں پر جو پردہ ڈال دیا ہے، غفلت کا پردہ، دنیا کی بے ثباتی کا پردہ، کہ ہم سمجھنے لگیں کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے اور جو بھی کچھ ہے وہ دنیا میں ہے. لیکن نہیں، یہ سب سے بڑا غفلت کا پردہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وہ سب سے بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور واقعی میں اس نے ڈال دیا آج دھوکے میں ہمیں، کہ ہم نے پورے اپنے 24 گھنٹے دنیا کے لیے لگا دیے ہیں. اللہ کے لیے اپنا وہ قیمتی وقت، اپنا پرائم ٹائم، اپنا کریم وقت، وہ اللہ کے لیے لگائیے، کیونکہ اسی کے بدلے میں آپ کو آخرت میں کامیابی ملے گی، جو ہمیشہ کی ہمیشہ کی زندگی ہوگی. آپ دیکھیں کہ جب آپ کو نئے گھر میں شفٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ کا پرانا گھر ہے، ہو سکتا ہے وہ گھر چھوٹا ہو، اور آپ کوئی بہت اچھی اچھی، بہت ہی ایکسپینسیو، بہت خوبصورت، بہت زیادہ اچھی چیزیں لے کے رکھتے ہیں، چاہے وہ کراکری ہو یا کوئی بھی چیز ہو، آپ اس کو پیک رکھتے ہیں، کھولتے نہیں ہیں. ڈنر سیٹ کی مثال آپ لے لیں، کہ نہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو پیک رہنے دو، ہم اس کو نئے گھر جا کر ہی کھولیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نئے گھر میں اس کی لک کچھ اور ہوگی. تو اسی طرح سے آخرت کو آپ سمجھیں، یہ دنیا پرانا گھر ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کو جانا ہے، ختم ہونا ہے، ریزہ ریزہ ہو جائے گی یہ دنیا، اور آخرت ہمیشہ ہے، باقی رہنے والی ہے. تو اس کے لیے پھر کیوں نہ وہ وقت ہو. اپنے اعمال کو، اپنی پرائیورٹیز کو دیکھیں کہ وہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے. تو اللہ کے لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال کریے، اس کو مینیج کریے، اور وقت کو گزاریے نہیں بلکہ وقت کو استعمال کیجیے، اور ٹائم ٹیبل بنائیے. کیونکہ ایک مومن کی زندگی ایسی زندگی ہو ہی نہیں سکتی کہ بس جب جو دل چاہا کر لیا اور جب جو دل چاہا نہیں کیا. نہیں، اس کو کرنا ہے تو کرنا ہے اینی ہاؤ، ہر حال میں. یہ آج میرا ٹارگیٹ ہے کہ آج مجھے اتنا یہ سب کچھ ختم کرنا ہے، آج مجھے قرآن کی اتنی اتنی آیتیں حفظ کرنی ہیں، آج مجھے اتنی تلاوت کرنی ہے، آج مجھے کوئی ایک اچھی بات کسی دوسرے کو پہنچانی ہے، آج مجھے کچھ لکھنا ہے، آج مجھے نفل اتنی نمازیں پڑھنی ہیں. تو پہلے سے طے کریے، طے. اگر آپ 100% اپنا کچھ کام طے کرتے ہیں تو اس میں سے انشاءاللہ تعالیٰ 90% آپ کر لیں گے. لیکن آپ صرف خیالی پلاؤ بناتے ہیں کہ ہاں کر لیں گے، وقت ملا تو، فرصت رہے گی تو، تو یقین جانیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر وہ کل کی بات کل پر ہی ٹلتے رہتی ہے، اور وہ کل کبھی نہیں آتا. تو لہٰذا شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، لہٰذا تم اس سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو. ولا یحزنک الذین، اور تمہیں غمگین نہ کرے یا تمہیں افسوس میں نہ ڈالے. کن لوگوں کے بارے میں؟ یسارعون فی الکفر، جو کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جو کفر کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ان کی ساری کوششیں، ساری توانائیاں، ساری تگ و دو صرف اور صرف کفر کے لیے ہے. انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اللہ تعالیٰ کا. یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الاخرتی ولہم عذاب عظیم، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہ رہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. آپ دیکھیں کافروں کی زندگی سے، کافروں کی زندگی کو بتایا گیا ہے کہ ان کی ساری دوڑ دھوپ کس کے لیے ہوتی ہے؟ دنیا کے لیے. دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے مرتے ہیں، سب کچھ دنیا کے لیے کرتے ہیں. ان کی بھاگ دوڑ، ان کا دن شروع ہوتا ہے دنیا پر، اور ان کے دن ختم ہوتا ہے دنیا کی سوچ پر. تو یہ کافروں کی دوڑ دھوپ، بھاگ دوڑ تمہیں غمگین نہ کرے کہ یہ ساری دنیا جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اس لیے دنیا میں سب کچھ کریں تاکہ ان کو دنیا میں ہی مل جائے، پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم بھی کافروں کا دیکھا دیکھے انہیں کے پیچھے دوڑتے رہیں، کیونکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو حسرت سے نہ دیکھیں کبھی بھی کسی کو کہ اچھا کافروں کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے ان کے بنگلے ہیں، بہت بڑی بڑی ان کے پاس گاڑیاں ہیں، اور ان کے پاس تو ہر چیز انہیں میسر ہے، جبکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بھی نہیں ہیں، اللہ کا نام بھی نہیں لیتے۔ تو نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی دے دینا چاہتا ہے اور پھر آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 18 سال تو بغیر شعور کے گزر جاتے ہیں، 16-17 سال کے بعد جب انسان بالغ ہوتا ہے، سمجھ آتی ہے، شعور آتا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی شروع ہوتی ہے 60 سال تک زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ 40 سال کی زندگی کے لیے پریشان ہونا، 40 سال کی زندگی میں سب کچھ میسر آ جانا، اور باقی جو ابد الآباد زندگی ہوگی، ہزاروں نہیں کروڑوں بلکہ ہم اس کو گن ہی نہیں سکتے، کاؤنٹ لیس وہ زندگی ہوگی، اس کے لیے کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دے گا، ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھ دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ ولا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ، ان سے بھی کہا جا رہا ہے جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے، یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ جتنے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ اس سے۔ اللہم انی اعوذ بک من النار۔ ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ آپ دیکھیں پہلے عذاب علیم کا ذکر ہے، یعنی دردناک عذاب جو تکلیف دے گا، اور اب عذاب مہین کا ذکر ہے۔ جب قرآن کی آیات ختم ہوتی ہے تو اس کے الفاظ پر بھی غور کیا کریے، کیونکہ وہاں پر انجام لکھا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انجام کیا بتایا جا رہا ہے کہ تکلیف دے بھی ہوگا عذاب اور رسوا کرنے والا بھی، اور رسوائی تکلیف سے زیادہ ہوتی ہے نا؟ آپ سب لوگ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ ہم تکلیف سے نہیں ڈرتے، ہم رسوائی سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہ اس وقت کی رسوائی سے ہمیں بچا لینا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی حال پر نہ چھوڑے گا جس حال پر اس وقت تم ہو، تاکہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ تمہیں غیب کے بارے میں اطلاع کر دے، بلکہ اس کام کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ اب آپ دیکھیں یہاں مومنین کے لیے خوشخبری ہے، کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی بات تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جو ان سے کہا جاتا تھا صحابہ کرام سے وہ اتنا ہی کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ ہر ایک کو غیب کے بارے میں خبر دیتے رہے، بلکہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے۔ تو غیب کی خبریں بتانے کے لیے کے جو طریقہ کار ہو سکتے ہیں، ایک وحی الہی ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے، اور انبیاء کو بھی پورا علم نہیں ہوتا غیب کا، بلکہ جتنا اللہ دینا چاہتا ہے اتنا ہی علم ہوتا ہے، کہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اطلاع کر دیتا ہے۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کے دستور کے خلاف ہے کہ وہ پہلے سے بتا دے، کیونکہ ایمان تو ہے ہی بالغیب، اور اگر غیب ہی نہ رہا تو پھر ایمان کیسا؟ تو جس قدر اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑتی ہے غیب کی اطلاع دینے کی، وہ انسان کو دے دیتا ہے۔ پہلے انبیاء کو بتایا جاتا ہے، پھر انبیاء سب کو بتاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، جس کی مثال یہ سمجھ سکتے ہیں اس طرح سے کہ قیامت آنے والی ہے، اس دن ہر ایک کو اس کے عمل کا اچھا یا برا بدلہ مل کے رہے گا۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور جو بد لوگ ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ غیب کی چیزیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے یہ باتیں ہم سب کو بتا دی ہیں، اور منافقین کی علامات بھی بتائی ہیں، مومنین کی بھی، لیکن نام لے کر نہیں بتایا کہ کون منافق ہے، ہاں علامت بتا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ جنگ احد میں منافقین اس سے الگ ہو گئے تھے نا جنگ سے، تو منافقین کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، تو منافق بھی دراصل دیکھ کر ایک طرح سے کافر ہوتا ہے، اور اسی لیے منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے چھپ کر وار کیا تھا، دھوکہ دیا تھا، ظاہر میں کچھ اور تھے اور اندر کچھ اور تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تھے، جب انہوں نے غزوہ تبوک سے واپسی پر کچھ سازش تیار کی تھی، اور اس وقت اللہ کے رسول نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نام بتائے تھے۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے رازدان بھی تھے، اس لیے ان کو رازدان رسول کہا جاتا تھا۔ یہ مسلم میں آتی ہے یہ بات، مسلم کی حدیث میں۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے پیغمبر کو غیب کی خبر دے دیتا ہے، جیسے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب منافقین نے سازش تیار کی تھی کہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ وہ لوگ قتل کرنا چاہتے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اسی طرح سے جیسے کہ اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا علم اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دینا چاہتا ہے اتنا ہی دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کو جب مصر سے یوسف علیہ السلام کی قمیص لائی جا رہی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی خوشخبری دی، مگر جب یوسف علیہ السلام کنعان ہی کے ایک کنویں میں ان کے پاس پڑے رہے اور ان کے غم میں یعقوب علیہ السلام بیمار ہوتے رہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اطلاع نہیں دی کہ غم نہ کرو، یوسف زندہ ہے اور یہیں کنویں میں ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بتا دیتا ہے، لیکن سب باتوں کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ اس طرح سے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے اور وہ آپ کے پاس آنا چاہ رہے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے اطلاع کر دی گئی تھی، لیکن جب واقعہ عفق ہوا تو اس وقت مہینہ بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہے، لیکن اس وقت پورے ایک مہینے کے بعد وحی اتری تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے وہ غیب سے مطلع کرتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے واقعات ہمیں ملیں گے جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہے۔ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، عالم الغیب صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے اس پر ایمان نہیں لایا تو پھر جس طرح سے نصارہ غلو کا شکار ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، نعوذ باللہ پھر ہم بھی ہو جائیں گے۔ تو ہم کو اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول ہی سمجھنا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں اور ساتھ میں اس کے بندے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو آیت آ رہی ہے دراصل وہ بخل کے تعلق سے ہے، اور بخل انفاق کا ضد ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا کی ہے پھر وہ اس میں بخل کرتے ہیں، وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس چیز کو وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن وہی چیز ان کے گلے کا توق بن جائے گی۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ مال کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور اللہ کا عطیہ نہیں سمجھتے، تو پھر وہ اپنے مال پر ایک سانپ کی طرح بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں لوگوں کا حق نہیں ہے۔ تو بخل دراصل کیا ہے؟ کنجوسی سے بھی آگے کا ایک درجہ ہے۔ کنجوسی وہ ہوتی ہے کہ انسان دوسروں پر خرچ نہ کرے، لیکن بخل وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ پر بھی خرچ نہ کرے۔ تو بخل کنجوسی سے بھی زیادہ بڑا یا کبیح کہنا چاہیے ایک غیر اخلاقی رویہ ہے، اور اس کو ناپسندیدہ کہا گیا ہے، کیا گیا ہے۔ شوہ نفس جو ہوتا ہے کہ نفس کی تنگی، دراصل وہی بخل ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے بخل سے بہت سارا مال بچا لیں گے تو وہ ان کے حق میں بہتر ہے، نہیں، بلکہ وہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کی ایک، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو ابو ہریرہ کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو انہوں نے روایت کی ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے پھر وہ اس سے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا جس کی آنکھوں پر دو کالے نقطے ہوں گے. وہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس کی دونوں بانچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یہ بخاری کا حوالہ ہے، جو سورہ توبہ کی آیت ہے کہ جو لوگ اپنا مال بچاتے تھے تو ان کو اسی مال سے ان کے پیٹھوں اور اس پر داغا جائے گا. کیونکہ یہاں پر جو لفظ ہے کہ سیتوقونا، توق کا لفظ ہے یہاں پر، کہ توق، اور توق کس کو کہتے ہیں؟ جو گلے میں پہنا دیا جائے. تو جو بخل کرتے ہیں تو وہ مال ان کے گلے میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا. وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی کی ہے میراث جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. یا اور آسمان اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ہر چیز اللہ کی میراث ہے، یعنی جو مال تم چھوڑ کر مرو گے وہ تمہارے وارثوں کا ہوگا اور بالآخر اللہ ہی کی میراث میں چلا جائے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی مال تو اس کے وارثوں کا ہوگا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے، آپ نے فرمایا جو تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش، مالدار ہونے کی امید اور محتاجی کا ڈر رکھتے ہوئے کرے، اور اتنی دیر مت لگا کہ حلق میں دم آ جائے تو اس وقت یوں کہنے لگے کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا اور اتنا مال فلاں کو، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا. یہ بھی بخاری کا حوالہ ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کہیں سے گوشت آیا، تو آپ سے سب نے جب تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کتنا گوشت بچا ہوا ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ سب دے دیا، صرف شانے کا ایک حصہ بچا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سب بچ گیا، صرف اتنا گیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ محفوظ ہو گیا آپ کے لیے، آپ کے حق میں، آپ کے لیے بہتری کے لیے، اور جو آپ نے استعمال کیا تو وہ تو آپ کھا لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں اور استعمال ہو جاتا ہے. تو جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ وہاں پر محفوظ ہو جاتا ہے ہمارے حق میں، ہمارے نام کے ساتھ. تو جتنا اللہ کی راہ میں دیں گے اتنا ہی اپنا فائدہ ہوگا. اور بہترین صدقہ آپ کو کس نے قرار دیا، آپ نے کس کو قرار دیا؟ جو خواہش ہونے کے باوجود دیا جائے، جو اس بات کا ڈر ہو کہ اگر یہ میں دے دوں گی اللہ کی راہ میں تو مجھے خود ہو سکتا ہے تھوڑی بہت مشکل ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ جب مرتے وقت انسان مال دینے لگتا ہے تو اس وقت وہ ہونا ہی ہے، تو اس وقت کا مال خرچ کیا گیا یا انفاق کیا گیا کوئی کام نہیں آنے والا. اصل چیز ہے کہ اس کو صحت اور تندرستی کی حالت میں دیا جائے. تو بخل کا اپوزٹ کیا ہے؟ انفاق. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں چونکہ یہودی اور منافقین، یہ یہودیوں کو بھی مال سے بہت زیادہ محبت تھی، اور منافقین وہ بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ لوگ مسلمانوں کو تانا دیتے تھے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. تو یہاں پر ایک طرح سے ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ خوش ہوتے تھے کہ ہم نے تو اپنا مال بچا لیا، اور یہ دیکھو بیوقوف مسلمان اپنا سب کچھ لٹائے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں جنگیں کبھی بھی بغیر مال کے نہیں ہو سکتی. جتنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جانوں کی ضرورت ہے اتنی ہی مال کی بھی ضرورت ہے. اللہ کا دین سربلند نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی خواہشات کو روک کر اللہ کے دین کے لیے خرچ نہ کریں. دین کا کام بغیر مال و دولت کے نہیں ہو سکتا. دین کی تبلیغ کے لیے آپ کو ہر حال میں چاہیے ساری چیزیں، اور ہم صرف دعا کرنے رہ جاتے ہیں، دعا کرنے لگ جاتے ہیں کہ صرف دعا سے اے اللہ مسلمانوں کو عزت دے، اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ دے. کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف باتوں سے کام نہیں چل سکتا، آپ کو اس لیول پر جا کر قربانی دینی پڑے گی، تب کہیں جا کر بات بنتی ہے. ہم اپنی پوری خواہشات کر لیں، اچھا مہنگے سے مہنگا ڈریس بھی خرید لیں، اس پر میچنگ بھی ہر چیز ہمیں چاہیے، چپل، چوڑی، ایئرنگ، سیٹ، سب کچھ، ہر چیز خرید لی، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اب کیا، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، ہم کیسے دیں؟ تو آپ اس میں سے کمی بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، ہم اپنی ذات کے لیے کمی نہیں کرنا چاہتے، ہم تو اپنے لیے بس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بس میری ہر خواہش پوری ہو جائے، کسی طرح سے میں سب سے نمایاں نظر آؤں، میری ہر چیز سب سے بیسٹ ہو، مہنگی سے مہنگی چیز میں اپنے لیے خریدوں. اللہ کا دین ہو کیئر، اللہ کا دین ہے، اللہ ہی بچا لے گا، ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. نہیں آپ کو دینی پڑے گی قربانی، کیونکہ یہاں پر صحابہ کرام کی تربیت کی جا رہی ہے اور منافقین کو زود و کوب کیا جا رہا ہے کہ تم نے جو اپنا مال بچا لیا ہے اور تم جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کر رہے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے عقل مندی کی؟ نہیں، یہی مال قیامت کے دن تمہارے گلوں کا توغ بن جائے گا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو دین قربانی مانگتا ہے۔ ان تمام آیات سے جو جسٹ، جو نتیجہ نکلا ہے، جو سیکھنے کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ بغیر قربانی کے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس لیول تک جا کر قربانی دینی پڑے گی، جان کی، مال کی، وقت کی، ساری چیزوں کی، خواہشات کی، تب کہیں جا کر وہ جنت آپ کو ملے گی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے کیا ہے، اور وہ ایسی جنت ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہاں جو نہریں ہوں گی، جو آپ کو کوثر عطا کی گئی ہے، تو اس کی مٹی کستوری کی ہوگی، اور اس کے جو پیالے ہوں گے وہ موتیوں سے لگے، اس کو موتی لگے ہوئے ہوں گے، ہیرے جواہرات سے جڑے ہوں گے، اور وہ آسمان کے تاروں کے اتنے ہیں وہ کوزے جس میں پانی پیش کیا جائے گا۔ تو کیا آپ اور میں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں وہ چیز ملے؟ تو اس کے لیے تھوڑی سی قربانی دے دیجئے، تھوڑی سی، زیادہ اللہ تعالیٰ آپ سے قربانی نہیں مانگتا ہے۔ آپ کا اپنی ذات پر بھی حق ہے، آپ اپنی خواہشات بھی پوری کریں۔ اللہ اور اس کے رسول یہ نہیں کہتے کہ تم رہبانیت اختیار کر لو، گوشہ نشین ہو جاؤ، سفید کپڑے پہننے لگو، کالے کپڑے پہننے لگو۔ نہیں، آپ آرائش بھی کریے، زیبائش بھی کریے، اپنی ذات کو بھی وقت دیجئے، لیکن اللہ کے لیے بھی وقت لگائیے۔ زیادہ نہیں مانگا جا رہا ہے آپ سے، صرف تین حصوں میں سے ایک حصہ مانگا جا رہا ہے، وہ ایک حصہ آپ اللہ کی راہ میں لگائیے، مال میں سے بھی، وقت میں سے بھی، اور دیکھیے کہ زندگی کتنی ہو، دنیا میں ہی جنت مل جاتی ہے، دنیا میں وہ جو سکون، وہ جو اطمینان، اور وہ جو خوشی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو وہ دل کا سکون دراصل وہ ایسا ہوتا ہے کہ جنت بھی اس کے سامنے کیا ہے۔ لہٰذا قربانی دینا سیکھیے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیجئے، ہمیشہ میں نہیں ہونا چاہیے کہ بس میری خواہش، میری مرضی، میرا دل، نہیں، دوسروں کو خوش کر کے جو خوشی ہوتی ہے اللہ کی خاطر، وہ خوشی ہی کوئی اور ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔